أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تفاخر بينكم. ملك درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایدن محترم، ایک برادر مومن کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے. ہمارے انتہائی شفیق ملنسار، دکھ درد میں کام آنے والے، ہر کسی کی خوشی اور غم میں اس کی خوشی کو زیادہ اور اس کے غم کو بانٹنے والے رئیس حیدر تقوی کو ایک سال ہو گئے ہم سے جدا ہوئے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں اپنے نام کا معنی سمو لیتے ہیں. میں ابتدائی طور پر کچھ کلمات ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد سورہ حدید کی 20ویں آیت کے ذیل میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ دنیا کے سفر کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے، اور ایام شہادت حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے امام معصوم کی ایک حدیث کو اور اس کی مختصر شرح کو آپ کی خدمت میں سماعت عالیہ کی پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ کا طالب رہوں. ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد. وہ ابتدائی کلمات کے انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کی ویلیو کیا ہے، انسان کو کیسے تولا جا سکتا ہے. دو نظریے ہیں. ایک نظریہ وہ مادی نظریہ ہے کہ جس میں انسان کے ظاہر کو، انسان کے جسم کو، انسان کی ذاتی اور ظاہری خصوصیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. انسان کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے تو اس کا ایک آلہ ہے، وہ بتا دے گا. انسان کے خون کو چیک کرنا ہے، کون کون سی بیماریاں ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے. انسان کی شوگر کو چیک کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے. انسان کے وزن کو معلوم کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے. انسان کی قیمت کیا ہے، توجہ رکھے گی. یہ جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، کسی کو بہت اچھی کارکردگی ہوتی ہے تو اس کو تمغہ جرات دیا جاتا ہے، تمغہ سول ایوارڈ دیا جاتا ہے، تمغہ رسالت دیا جاتا ہے. بہت اگر جو ہے وہ انتہائی بہادری دکھائے گا تو اسے نشان حیدر دیا جاتا ہے. اب کیٹیگریز ہیں کہ آپ کی جو کیٹیگری ہے اس کے لحاظ سے آپ کو کیا دیا جائے گا. خوب، یہ دنیا کے انعامات ہیں، تمغے ہیں جو انسان کو دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کی قدر و قیمت کیا ہے. اگر مثال کے طور پر اچھی اور بہتر کارکردگی تھی، کانسی کا تمغہ دیا جائے گا. اس سے بہتر کیا ہے، اور اچھی پرفارمنس دکھائی ہے آپ نے تو آپ کو جو ہے وہ چاندی کا تمغہ دیا جائے گا. اس سے بہتر اگر دکھائی ہے تو آپ کو سونے کا تمغہ دیا جائے گا. اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. وہ بہت ہوگا تو مثلا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا وائٹ گولڈ دے دیا جائے گا یا ہیرے کا ہار پہنا دیا جائے گا، مثلاً عرض کر رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے معمولاً. انسان کی قدر و قیمت کیا صرف یہی ہے؟ خوب جناب، کیوں انسان کو ہم ان انعامات سے اس مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر کے اسے نواز رہے ہیں؟ جناب یہ بہت طاقتور انسان ہے، یہ بہت پہلوان انسان ہے، اس میں طاقت زیادہ ہے. خوب طاقت زیادہ ہے تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو انعام دے رہے ہیں، اس کو کانسی کا یا چاندی کا یا سونے کا تمغہ دے رہے ہیں. خوب آپ سے زیادہ طاقت تو بیچارے اس گدھے میں ہے کہ جو روزانہ ہزاروں اور منوں جو ہے وہ وزن اٹھاتا ہے، لیکن اس کو کوئی تمغہ دینے والا نہیں ہے کہ جو انسان کا پیٹ بھی بھر رہا ہے، اس کی چھڑی بھی کھائے گا. لیکن کیا ہے عزیزان گرامی، خوب اگر جو ہے جسم کے اعتبار سے انسان کو دیکھا جائے، انسان سے زیادہ طاقتور مثلا ریچھ ہو سکتا ہے، ہاتھی ہو سکتا ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، اونٹ ہو سکتا ہے. تو بس اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جو انسان کو کیٹیگرائز کیا ہے اس کی ظاہری طاقت و قدرت کی بنا پر. مثلا یہ انسان بہت کھاتا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا جناب یہ فلاں چیز اتنی زیادہ کھا جاتے ہیں، جناب ان کو تمغہ دیا جائے گا. وہ زیادہ کھانے سے کیا ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو انسان سے زیادہ کھاتے ہیں. اس کا مطلب کہ ہم نے جو انسان کی کیٹیگریز بنائی ہیں، انسان کے جو طبقات بنائے ہیں، اس کی کارکردگی کے لحاظ سے وہ ہم نے اس کے ظاہر کو دیکھ کے، بدن کو دیکھ کے، مادیت کو دیکھ کے بنائے ہیں. لیکن اہل بیت اور قرآن کی نگاہ میں انسان کی قیمت وہ نہیں ہے جو اس کے بدن کے ذریعے سے ہو. قرآن و اہل بیت کی نگاہ میں انسان کی قیمت وہ ہے جو وہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے. یہی وجہ ہے مولا کہہ رہے ہیں قیمت کل امرئ، ہر شخص کی قیمت کیا ہے، ہر شخص کی قدر اور ویلیو کیا ہے. لکل ما نوا، جس چیز کا اس نے ارادہ کیا، جس چیز کی اس نے نیت کی، وہ اس کی قدر و قیمت ہے. انسان اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے در حقیقت عزیزان گرامی اس کی قدر و قیمت بنتی ہے. اب دنیا کی نگاہ میں تو مثال کے طور پر ہم یہ کہیں جناب یہ شخص اتنا طاقتور ہے، یہ شخص اتنی محنت کرتا ہے، یہ شخص اتنا دوڑتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اہل بیت اور قرآن کی نگاہ میں حقیقی انسان وہ ہے جس کا ہم ارادہ کر رہے ہیں، جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ مقدماتی گفتگو تھی رئیس حیدر تقوی کے لیے. کچھ لوگ نام کے رئیس ہو سکتے ہیں لیکن وہ کام کے رئیس نہیں ہو سکتے. نام کا رئیس ہونا کچھ اور ہوتا ہے، اور کردار و صفات کے لحاظ سے رئیس ہونا کچھ اور ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. رئیس حیدر تقوی در حقیقت اپنی ملنساری، اس شفقت، اس محبت، اس چاہت کے ذریعے سے ایک نمایاں مقام رکھتے تھے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، آج ہم ان کی پہلی برسی کی مجلس میں تشریف فرما ہے. یہ ایک سفر ہے جو انسان کا جاری و ساری ہے. ہم سب حالت سفر میں ہیں، کوئی دوسرے شہر سے سفر کر کے آیا ہے، کوئی دوسرے علاقے سے سفر کر کے آیا ہے. بظاہر یہاں آ کر آپ کا سفر رک گیا، آپ اسٹل پوزیشن میں آ گئے، آپ کی جو حرکت تھی وہ متوقف ہو گئی، حالت سکون میں آ گئی. یہ ظاہری ایکسکلریشن کے لحاظ سے، فزکس کے لا کے لحاظ سے آپ حالت سکون میں ہیں، آپ کا ایکسلریشن جو ہے وہ حالت سکون میں آ گیا ہے، آپ کی حرکت موشن رک گئی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کا سفر جاری و ساری ہے. آپ سو رہے ہیں جب بھی آپ کا سفر جاری ہے، آپ جاگ رہے ہیں جب بھی آپ کا سفر جاری ہے، آپ بازار میں ہیں جب بھی آپ کا سفر جاری ہے. یعنی یہ وہ سفر ہے کہ جو مسلسل جاری و ساری. میں درود بھیجیے محمد و آل محمد. سورہ حدید 57 سورہ 20 آیت، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. خدا بھی اس سفر زندگی کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ اے انسان، ہم نے جو تمہیں بھیجا ہے اس دنیا میں ایک حالت سفر میں ہو تم، جس کو ہم اکثر کہا کرتے ہیں آیت سجا پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ راجعون یہ بتا رہا ہے کہ ہم حالت سفر میں ہیں، ہم مسلسل لوٹ رہے ہیں، یعنی ہماری واپسی ابھی بھی ہو رہی ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میری واپسی اللہ کی طرف ہے. آپ مجلس میں آئے ہیں، آپ کی واپسی اللہ کی طرف ہے. آپ گھر کے کام کریں، آپ کاج کریں، آپ جو ہے وہ عزیز و اقارب سے ملیں، آپ اپنی ملازمت کے لیے جائیں، بھی بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب واپسی کا سفر ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اس زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. اس سفر کو تھوڑا سا ایزی مت لو، آسان مت لو، اس کی حقیقت کو سمجھو، اس کے فلسفے کو سمجھو. اعلم جان لو, کیا جان لو, یعنی خدا کہہ رہے علم حاصل کر لو, تم لوگ نالج لے لو کہ یہ سفر عام سفر نہیں ہے. انما الحیات الدنیا, یہ دنیا کا سفر لعب ہے, کھیل ہے, تماشا ہے. وہ لہو, بیکاری ہے, توجہ رکھے گا. وہ زینت, وہ زینت ہے, وہ ایک دوسرے کے سامنے فخر کرنا ہے, وہ ایک دوسرے کے سامنے اولاد کو شمارش کرنا ہے کہ جناب ہماری اولاد اتنی ہے, ہمارے رشتہ دار اتنے ہیں. اس کو قرآن نے کہا لہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہ کاؤنٹنگ میں اتنا آگے بڑھ گئے, اس تفاخر میں, فخر فروشی میں, اور اپنے وزن کو زیادہ کرنے میں. ہوپ میں نے عرض کیا کہ انسان جب اپنی مادیت کو دیکھتا ہے تو اپنے بدن کے وزن کو دیکھتا ہے, میں اتنے وزن کا ہوں مثلا, میں اتنے قد کا ہوں, میں یہ پرفارمنس دے سکتا ہوں, مجھ میں یہ اسکل ہے, مجھ میں یہ صلاحیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ گننے پر آتے تھے, شمارش کرنے پہ آتے تھے, جب یہ تفاخر کرنے پہ آتے تھے, تو اپنے مال, باپ, دادا, عزیز, اقارب, رشتہ دار, بینک بیلنس سب کو کاؤنٹ کرتے کرتے قبرستان جا پہنچتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے اتنے مردے ہیں, تمہارے قبیلے کے اتنے مردے ہیں. یعنی انسان وہ چیز کے جہاں پر انسان کو بیدار ہونا چاہیے تھا, قبرستان, قبر, قیامت, اس کو دیکھ کر یہ غفلت کے شکار ہو رہے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اللہ تعالیٰ نے تین چار صفات یہاں پہ بیان کی ہیں, اور اسی کے ذیل میں ساتویں امام کی حدیث بحر الانوار سے نقل کروں گا کہ پہلی صفت کیا ہے اس سفر کی, یہ کھیل ہے. آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں تو میلے لگے ہوتے ہیں, تماشے لگے ہوتے ہیں, شعبد باز ہوتے ہیں, لیکن آپ ہر جگہ نہیں رکتے. آپ کو پتا یہ کھیل ہے, تماشا ہے, وقت کا ضیاع ہے, لہذا آپ نہیں رکتے. پہلی صفت یہ کہ دنیا کے راستے میں, اس سفر میں تمہیں کھیل تماشا بہت ملے گا, دل لبھانے والی چیزیں بہت ملیں گی, دل ربائی کے عناصر جا بجا مقامات پر تمہارے ایمان اور عقیدے کو در حقیقت اغوا کرنے کے لیے جگہ جگہ کھڑے ہوں گے, جال لگائے. لعبن, یہ کھیل تماشا ہے. ولہبن, یہ لہو ہے, یعنی بیکاری ہے, توجہ رکھیے گا. اب دعوت مخند گنجائش نہیں ہے کہ یہ دنیا کا جو ایک پہلو دکھایا جا رہا ہے, منفی پہلو, قرآن مجید میں دنیا کا مثبت پہلو بھی ہے, توجہ رکھیے گا. وہ پہلو کہ جس کو مولا کائنات امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلاغہ میں ارشاد فرماتے, الدنیا متجر اولیاء اللہ, دنیا کیا ہے, ایک ایسی جائے تجارت ہے جہاں مومن اللہ سے تجارت کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات در حقیقت اللہ سے تجارت کرتے ہیں, اور شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں, یہ جائے تجارت ہے. لہذا وہ پہلو اپنی جگہ ہے, لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ اپنے بچے کو کسی دوسرے شہر بھیجتے ہیں, کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو راستے میں ایسا بھی ہوگا, ایسا بھی ہوگا, یوں بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. آپ اپنے تجربے کے لحاظ سے اس کو ان غلط چیزوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہوتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان غلط چیزوں میں گرفتار ہو جاؤ اور اپنے اصل مقصد کو بھول جاؤ. لہذا خداوند عالم اس سفر میں کہ جو معمولاً پہلو ہم سے چھپے رہ جاتے ہیں, اس سفر زندگی میں ہمیں بتا رہا ہے. پہلی چیز کیا, یہ کھیل تماشا ہے, یہ بیکاری ہے, یعنی وقت ضائع کرنا ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں, مجھ سمیت, جب اپنے ماضی پہ نگاہ ڈالتا ہے نا, تو اسے بچپنے, ایک بچپن وہ ہوتا ہے کہ جو سن کے لحاظ سے ہوتا ہے, ایک بچپن وہ ہوتا ہے جو کم عقلی کا بچپن ہوتا ہے. اور یہ کم عقلی کا بچپن ضروری نہیں ہے کہ 10 سال کی عمر میں ہو, یہ کم عقلی کا بچپن, کم تجربی کا بچپن 80 سال بھی ممکن ہے انسان کو لاحق ہو سکتا ہے. ممکن ہے ایک بچہ ہی کم عقل ہو, نہیں, بچہ کم عقل ہے, لیکن ایک کم عقلی وہ ہے کہ جو انسان 80 سال میں بھی. لہذا ہم اپنی زندگی میں ایک بچپنے کو دیکھتے ہیں. وہ بچپنا کیا ہے, یعنی وہ چیز جس کو یاد کر کے ہمیں یہ اپنے اوپر ہنسی آتی ہے, یا ہمیں افسوس ہوتا ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا. یہ کیا ہے, یہ وہ بچپنا ہے جو ہر انسان میں موجود ہے, اور یہ کم ہونے والا نہیں ہے. لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ یہ لہو ہے, یہ بیکاری ہے, یہ تمہارا وہ بچپنا ہے کہ جس میں تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. وہ زینت ان, وہ زینت ہے, شو آف کرنا ہے, دکھانا ہے اس دنیا کو, اسٹیٹس کو دکھانا ہے, نام و نمود کو دکھانا ہے, اپنی نعمتوں کو دکھانا ہے, الغرض یہ کہ انسان شو آف کرتا ہے. اس کے بعد کہا وہ تفاخر بینکم, اور فخر فروشی ہے, ایک دوسرے فخر کرنا ہے. وہ تکاثر فی الاموال والاولاد, اور کثرت کے ساتھ اپنے مال اور اولاد کو گننا ہے. یہ وہ نکات تھے جو خداوند عالم نے بیان فرمائے. اب آئیے, چونکہ کل شہادت امام موسیٰ قادم ہے, اور چاہتا ہوں کہ اسی کے ذیل میں امام کی ایک حدیث پہ ہارون انوار سے نقل کروں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ساتویں امام کی زندگی کیا زندگی ہے, میں صرف ایک نقطہ عرض کروں گا اور گزر جاؤں گا کہ اہل بیت علیہم السلام خدا کے نمائندے ہیں, خدا کے میسنجر ہیں, خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں, اور جس حالت میں بھی ہیں وہ تبلیغ دین کر رہے ہیں, ترویج دین کر رہے ہیں. یزید نے آل رسول کو قیدی بنایا, کم سے کم 40 دن اور زیادہ سے زیادہ 1 سال کی مدت تاریخ میں لکھی گئی ہے کہ ان کو قیدی بنایا گیا. لیکن اس 1 سال کی مدت میں یزید اہل بیت کے خطبات امام حسین کی مظلومیت کی وجہ سے اور اہل بیت کی افشاگری کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا کہ ان کو آزاد کرنے پہ مجبور ہو گیا. توجہ رکھیے گا, 40 دن کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 1 سال, یہ مدت لکھی گئی ہے. دوسری طرف امام موسیٰ قادم علیہ السلام کو آپ تصور کیجئے, ایک طرف یہ فعل ہے دشمن کا, دوسری طرف کیا ہے, امام موسیٰ قادم علیہ السلام کو ایک زندان سے دوسرے زندان, ایک جیل سے دوسرے جیل, یہاں تک کہ مختلف زندانوں میں ڈالتا رہا, یہاں تک کہ مجبور ہوا کہ امام کو زہر دیا جائے. ایک شخص جو تمہاری قید میں ہے, ایک شخص جو تمہارا در حقیقت تمہارے سامنے مجبور ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, ایک زندان سے دوسرے زندان, ایک علاقے سے دوسرے علاقے, ایک خطے سے دوسرے خطے امام کو منتقل کیا جا رہا ہے. یعنی کیا ہو رہا ہے, ایسا امام کیا کر رہا ہے بظاہر قید میں رہ کر کے حاکم وقت مجبور ہوتا ہے کہ امام کو زہر دے. اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کس قسم کی سیاست کو مد نظر رکھے ہوئے تھے, ان کی حکمت عملی کیا تھی کہ ایک طرف 1 سال کے اندر یزید مجبور ہوتا ہے, دوسری طرف یہ بادشاہان وقت, یہ سلاطین وقت, یہ حاکمان جور مجبور ہوتے ہیں کہ ایک زندان سے دوسرے زندان, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, یہاں تک امام کو شہید کریں. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ کس سختیوں کے ساتھ گزری, اور امام در حقیقت کیا تحریک چلا رہے تھے کہ جس کے تحت مجبور ہو کر حاکم وقت جو ہے ان کو شہید کرتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب چونکہ سفر زندگی کی بات ہے, میں بہت تیزی کے ساتھ امام کی حدیث نقل کروں. امام نے کہا تمہاری زندگی ایک سفر ہے, ایک ٹریولنگ کر رہے ہو تم, اور اس میں جو تمہارا انتہائی اہم فیکٹر ہے, اکائی اور یونٹ ہے, وہ تمہارا دن ہے. توجہ رکھیے گا, من ساوا ہو, من استوا یوما ہو فہو مغبون. امام کہہ رہے ہیں جس کے 2 دن ایکول ہو جائیں, بالکل برابر ہو جائیں, بالکل ایک لیول پہ آ جائیں, فہو مغمون, اس کو دھوکا ہوا ہے, اس کو غبن ہوا ہے. میں اس کی تشریح عرض کروں گا, پہلے روایت پڑھ دوں, ومن کان آخر یومہ شرہما فہو ملعون. جس کے 2 دنوں میں سے آخری دن بدتر ہو جائے, گناہ میں گزر جائے, وہ ملعون ہے. توجہ رکھیے گا, وہ کون ہے, اس پہ لعنت کی گئی. امام کہہ رہے ہیں کہ وہ ملعون ہے. اس کے بعد امام نے کہا وَمَن لَمْ يَعْرِفِ الزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ فِي نُقْصَان. جو اپنے نفس میں خیر و بھلائی کو نہ دیکھے, وہ یہ نہ دیکھے کہ مجھ سے کوئی خیر و بھلائی بھی ہو سکتا ہے, صرف گناہ اور بدکاری اور غیبت اور لوٹ کھسوٹ اور جملے کسنا اور رشتہ داروں سے قطع تعلق وغیرہ. امام کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص نقصان میں ہے. توجہ رکھیے گا, اب امام نے تیسری کیٹیگری بیان کی, اور امام چوتھا جملہ امام کا سنیے گا. امام کہہ رہے ہیں ومن کان الی النقصان فالموت خیر له من الایات. جو شخص اپنی ذات میں کوئی خیر و خوبی نہ دیکھے تو اس کے لیے زندہ رہنے سے بہتر مر جانا بہتر ہے. امام کہاں جا کے دیکھ رہے ہیں؟ چار حصے بیان کیے امام نے. یہاں پہ استاد امام آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں یہ دو دن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دو دن اگزامپل کے لیے ہے, امام نے مثال دی ہے. استاد محترم آیت اللہ جواد فرماتے ہیں جس کے دو لمحے, دو لمحے, امام ہی کی ایک حدیث ہے, امام کہتے ہیں کہ جو ماضی گزر گیا وہ گزر گیا, جو آنے والا ہے اس کا نہیں پتا تمہیں, جو ابھی لمحہ موجود ہے تمہارے پاس, آنے واحد تمہارے اختیار و ارادے میں ہے, وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے, اس پہ تم آئندہ زندگی کے لیے فرحت و سرور اور خوشی بھی حاصل کر سکتے ہو, اور اسی موجودہ وقت سے در حقیقت تم کیا اپنے لیے عذاب آخرت بھی تیار کر سکتے ہو. تو یہ جو امام نے کہا جس کے دو دن برابر ہو جائیں, استاد کہتے ہیں کہ جس کے دو لمحے ایکول ہو جائیں. خب اکثر ہم مقایسہ کرتے ہیں زندگی میں, اپنی کاروباری زندگی میں خصوصاً, کہ جناب کل جو ہے وہ ہمیں اتنا فائدہ ہوا تھا, آج نقصان نہیں ہوا, اس کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ آج ہم اسی پوزیشن پہ کھڑے ہیں جہاں پر کل گراف رکا تھا, ٹھیک ہے, ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں آج ہمیں نقصان نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیا مطلب نقصان کیا ہے ہماری نگاہ میں؟ ہماری نگاہ میں نقصان یہ کہ کل جہاں پہ گراف رکا تھا, جہاں پہ سوئی رکی تھی, جہاں کانٹا رکا تھا, آج وہیں ہیں, کل سے زیادہ ہم پیچھے نہیں آئے ہیں. یعنی ہماری نگاہ میں نقصان کیا ہے, ہماری نگاہ میں تباہی کیا ہے کہ ہم وہیں رک جائیں جہاں کل تھے. امام کہہ رہے ہیں نہیں, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے تمہاری کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کل جہاں تھے آج وہیں ہو. امام نے کہا دنیا میں تو ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے لیے یہ کبھی معیار قرار نہ دینا. من استوا ہو یوما ہو, من استوا یوما ہو فہو مغبون, اس کو غبن ہوا ہے, اس کو دھوکا ہوا ہے. یعنی امام کہہ رہے ہیں دنیا کی ملازمت اور دنیا کے کاروبار کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آخرت کے لیے اگر تصور کرو کل جہاں کھڑے تھے آج وہیں ہو تو تمہیں دھوکا ہوا ہے. یعنی تمہارے دیکھنے کا انداز صحیح نہیں ہے, تمہارے سوچنے کا انداز صحیح نہیں ہے, تم نے جو اسکیل بنایا ہے چیزوں کو تولنے کا, ناپنے کا, پرکھنے کا, وہ درست نہیں ہے. تم نے جو معیارات زندگی کے بنائے ہیں وہ در حقیقت درست نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت مثال کے طور پر اسی کرائٹیریا کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں تمہیں غبن ہوا ہے, تمہیں دھوکا ہوا ہے. انسان کو اگر دھوکا ہو جائے, مثال کے طور پہ آپ کیا کرتے ہیں, کوئی جنس آپ نے خریدی, کسی چیز کا آرڈر دیا آن لائن, وہ چیز نہیں ملی, آپ کلیم کرتے ہیں, آپ مقدمہ دائر کرتے ہیں, آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جناب جس چیز کا آرڈر مانگا گیا تھا, جس چیز کا حکم دیا گیا تھا, وہ چیز ہمیں نہیں ملی ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم یہی رویہ تمہیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے دو دن ایکول ہو جائیں, دو دن مساوی ہو جائیں, برابر ہو جائیں, امام کہہ رہے ہیں تمہیں غبن ہوا ہے, لہذا اس دھوکے سے نکلو, اس غبن سے نکلو. اس کے بعد کہتے ہیں من, جس کا آخری یوم یحشرہما, جس کے دو دن, جو دوسرا دن آخری دن ہے, لاسٹ ڈے, پریویس ڈے جو ہے, اگر وہ بدتر ہے, برابر نہیں. امام وہ برابر والی کیفیت کہیں گزر گئے, وہ تو تمہیں نقصان ہوا ہے, تم سمجھ رہے ہو کہ تم بہت اچھی پوزیشن میں ہو, نہیں, امام کہہ رہے تمہیں نقصان ہوا ہے. اب امام کہہ رہے تمہارا پریویس ڈے جو ہے, لاسٹ ڈے جو تم نے گزارا ہے, وہ اس سے پہلے والے دن سے بدتر ہے. فہو ملعون, اس پر لعنت کی گئی ہے. توجہ رکھیے گا, امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے دو دن گزارے اور دو دن میں سے ایک دن جو تمہارا پریویس ڈے ہے وہ اگر بدتر گزرا ہے اس پہلے والے سے تو تم پر لعنت کی جا رہی ہے. توجہ رکھیے گا, یعنی انسان خدا اور ملائکہ در حقیقت تعجب کرتے ہیں. روایات میں ہے کہ انسان ہنس رہا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ ہنس کیوں ہو رہا ہے, کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ ہم جو ہنس رہے ہیں اپنی زندگی میں خوش گزرانی کر رہے ہیں, کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا امام وقت ہم سے راضی ہے؟ اور پھر ہنسی کس بات کی؟ ایزانی گرامی توجہ رکھیے گا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جس کا پچھلا دن اس سے پچھلے والے دن سے بدتر گزر جائے, شر میں, برائی میں گزر جائے. کتنے ہی ایسے ایام ہمارے ہفتے کے گزر جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا ایک دن دوسرے سے بدتر ہوتا ہے. امام کہتے ہیں کہ ایسے افراد پر لعنت کی گئی. لعنت سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ رحمت خدا سے دور ہے, رحمت خدا سے دور ہے, یعنی ان کو اپنا وقت جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ نہیں کر رہے, جو ان کو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھ رہے, جو ان کو سننا چاہیے تھا وہ نہیں سن رہے، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے. ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، کیونکہ اصحاب جہنم کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو کہیں گے تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ کہتے ہیں ما کننا نسمع و نعقل، ہم یا سن رہے ہوتے یا عقل استعمال کر رہے ہوتے تو ہم اصحاب جہنم میں نہ ہوتے، جہنم والے میں نہ ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ظاہری دیکھنا اور اس کی سننا مراد نہیں ہے، وہ چیز دیکھنا چاہیے جس کے لیے کل ہم سے سوال کیا جائے گا، وہ دیکھنا کاؤنٹ کیا جائے گا. خوب، ہزاروں چیزیں میں سنتا ہوں، وہ چیز میں سنوں جس سے میرا ایمان مستحکم ہو، میں اس چیز کے پیچھے جاؤں جس سے میں اہل بیت کے نزدیک ہو سکوں. چنانچہ رحمت خدا سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کام تمہیں کرنا چاہیے تھا، اب امام کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملعون ہے، وہ یہ رحمت خدا سے دور ہے. ایسا انسان کہ جس کے دن برائی میں گزر رہے ہیں، گناہ میں گزر رہے ہیں، غفلت میں گزر رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت ایسا انسان کیا ہے؟ در حقیقت وہ رحمت خدا سے دور ہے. رحمت خدا سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جو چیز آپ کو کرنی چاہیے آپ اور میں نہیں کر رہے. میں وہ چیز دیکھوں، میں وہ چیز سنوں، میں وہ چیز بولوں، میں وہ چیز کروں جس کے لیے کل مجھ سے سوال کیا جائے گا. حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا استعملنی، مجھے اس کام کے لیے استعمال کر، مجھے فرصت دے، مجھے توفیق دے کہ کل جس کے لیے تو مجھ سے سوال کرے گا. امام، امام چہارم، امام سجاد، بہتر کا زدار کہہ رہے خدا مجھے توفیق دے اس کام کے لیے جس کے لیے کل تو مجھ سے سوال کرے گا. اور امام کے قول کا تیسرا حصہ، ومن لم یعرف الزیادہ فی نقصانی فہو فی نقصان، فی نفسی فہو فی نقصان، جو اپنے میں بھلائی نہ دیکھے، خیر نہ دیکھے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ دیتے، تاریک دنیا ہو جاتے، رشتہ داری کو چھوڑ دیتے، مل ملاپ چھوڑ دیتے، ملنا جلنا چھوڑ دیتے، لوگوں کی خوشیوں میں، لوگوں کے غموں میں آنا چھوڑ دیتے، یعنی اب خیر کی کوئی امید اسے نظر نہ آئے. بدترین انسان وہ ہے جسے اپنے اندر خیر کی امید نظر نہ آئے، بھلائی نظر نہ آئے، کسی کی دستگیری نظر نہ آئے، کسی کا ہاتھ پکڑنا نظر نہ آئے. ایدن گرامی، یاد رکھے گا کہ ان انسان اس چیز کو دیکھے، اس چیز کو سنے، وہ چیز عمل کرے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. آیت اللہ انصاریان کہتے ہیں کہ میں ایک شہر گیا، میں نے پوچھا یہاں کتنی آبادی، پہلی دفعہ شہر گئے تبلیغ کے لیے، مجالس کے لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کتنی آبادی، کہا 15-16 ہزار کی آبادی ہے، مختصر چھوٹا سا شہر ہے. اچھا، ایک دو دن جب گزر گئے مجالس کے تو مجھ سے کہا یہاں سے قریب ایک اور گاؤں ہے، وہاں پر ایک بوڑھی خاتون کو 70-75-80 برس کی رہتی ہے، وہ وہاں زندگی کرتی ہے. اچھا بھائی، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کا شوہر مر گیا، اس کا بیٹا عالم دین تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی ایک جواں سال بیٹی تھی، وہ بھی اس دنیا سے گزر گئی، اب دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے. اب وہ تنے تنہا رہتی ہے، اور تنے تنہا رہتی ہے اور بس اپنا گزر بسر کرتی ہے. تو آپ چلیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر مومنہ ہے اور واقعی اس قابل ہے کہ اس کی مزاج پرسی کی جائے تو ہم سبا. یہ آیت اللہ انصاریان کون ہے؟ اس وقت ایران کے مشہور خطبہ میں سے ایک ہے. یہ مجھ جیسے افراد کے لیے بھی قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے. کئی ایسے مقامات، توجہ رکھیے گا، کئی ایسے مقامات خود انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ جہاں پر انسان بدکاری کے لیے جاتا ہے، جہاں پہ جسم فروشی ہوتی ہے، کہتے ہیں میں خود گیا ہوں اور جا کے میں نے تبلیغ دین کی ہے، ولایت اہل بیت کا پیغام پہنچایا ہے. اور کئی ایسے افراد کو، خواہ وہ مرد ہو یا خواتین، جو اس شعبے سے وابستہ تھے، میں ان کو دین محمد اور آل محمد کی طرف کھینچ کے لایا. بہت بڑا دل گردہ چاہیے انسان کے لیے وہ ایسے مقامات پہ جا کر یا ان کو بلا کر ان کے دلوں سے گناہ کی محبت نکال کر نور ولایت محمد آل محمد کو قرار دے. مل کے درود بھیجیے محمد آل محمد کا. یہ ہے آیت اللہ. کہتے ہیں کہ میں گیا، دیکھا ایک چھوٹا سا گھر، کچا سا گھر، وہاں پہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ بوڑھی عورت 75 برس کی، تو حجاب بھی ساقط ہو جاتا ہے، بہرحال وہ اپنی چادر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی جا کے بیٹھ گیا اس کمرے میں، اور جو میرے ساتھ میزبان تھے وہ بھی مجھے لے گئے. میں نے سلام کیا، اسے انتہائی سکون کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام حسین انصاریان ہے. آیت الانصاریان نے کہا میرا نام حسین انصاریان ہے. آپ کہاں سے آئے جناب؟ میں تہران یا فلاں شہر سے آئے ہوں مجالس کے لیے. آپ کیا کرتی ہیں؟ میرا شوہر تھا اس کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا عالم دین تھا اس کا انتقال ہو گیا، میری بچی تھی اس کا انتقال ہو گیا، الغرض کہ اسے اپنی زندگی کی مشکلات بتائی. ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کہیں کہ آپ مجھے بتائیے، اب یہ نابینا ہے خاتون، اس کو نظر نہیں آتا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ کہا کہ ہم صرف آپ کے ملاقات کے لیے اور احوال پرسی کے لیے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ کہتی ہیں نہیں میرا دل نہیں گھبراتا. یعنی انسان اس عالم میں بھی کہ جب وہ نابینا ہے، اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ دینے والی، جو اہم نقطہ ہے جو میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں وہ اس کے بعد کا نقطہ ہے. یعنی انسان اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ دے. ہم زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کا ہاتھ کھلا ہے، ید مبسوط رکھتے ہیں جاب دلانے کے حوالے سے، توجہ رکھیے گا، ہاتھ تھامنے کے حوالے سے، کسی کی مالی مشکلات دور کرنے کے حوالے سے، ایڈوائز دینے کے حوالے سے، مشورہ دینے کے حوالے سے، ید مبسوط رکھتے ہیں، خدا و تعالیٰ ان کو یہ صلاح، لیکن نہیں کرتے، نہ مدد کرتے، نہ دستگیری کرتے ہیں، نہ مشورے دیتے ہیں، نہ کوئی بھی خیر و خوبی ان سے در حقیقت صادر نہیں ہوتی. ایسے افراد ہیں جن کو امام نے کہا یہ نقصان میں ہے، یہ مسلسل اس کا سرمایہ کم ہو رہا ہے. کیونکہ امام علی کہہ چکے علم وہ ہے جو دینے سے بڑھتا ہے، مال وہ ہے جو دینے سے گھٹتا ہے، علم وہ ہے کہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو. علم سمراٹ صرف وہ علم نہیں ہے، علم سمراٹ ہر وہ نمو کی چیز، روش کی چیز جس سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، خواہ وہ مشورہ ہو، خواہ وہ دستگیری ہو، خواہ وہ پیسہ دینا ہو، خواہ وہ پیار کرنا ہو، خواہ وہ عزیز اقارب سے محبت کرنا ہو، کوئی بھی فعل ہو کہ جس میں یہ صلاحیت ہو، یہ بڑھ سکے اور لوگوں کی پرابلم کو حل کر سکے، اگر وہ ان میں نہیں ہے تو امام کہہ رہے ہیں نقصان میں ہے. یہ مسلسل اس کا سرمایہ زندگی کم ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر روک لوں گا یہ پیسہ تو عزیزان گرامی میں کامیاب ہو جاؤں گا، بینک بیلنس زیادہ ہو جائے گا. امام ہی کا قول ہے کہ اگر حق کے لیے، حق کام کے لیے پیسہ استعمال نہیں کرو گے کیا ہوگا؟ باطل میں مجبور ہوگے کہ اس پیسے کو وہاں خرچ کرو. اگر حق کے لیے نہیں دو گے تو باطل میں خرچ کرو گے، صحیح راہ میں قدم نہیں اٹھاؤ گے تو باطل راہ میں قدم اٹھاؤ گے، خدا کی اطاعت کے لیے قدم نہیں اٹھاؤ گے، خدا کی معصیت و نافرمانی قدم اٹھاؤ گے. اب اس نے آیت الانصاریان کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ تو کہتی ہے کہ میں ہوتی ہوں اور میرا قرآن ہوتا ہے. مچان پر ایک چھجے پر جو ہے تاک میں ایک قرآن رکھا ہوا تھا. تو اس نے کہا آپ تو نابینا ہیں، آپ کو قرآن کیسے نظر آتا ہے؟ کہا کہ جب نابینا ہو گئی تو میں نے اللہ سے کہا اے خدا تیری مرضی یہ ہے کہ میں نابینا ہو جاؤں، تو نے میرا شوہر لے لیا میں نے سر سجدے میں رکھا، تو نے میرا جوان بیٹا لے لیا میں نے سر سجدے میں رکھا، تو نے میری آسائشیں لے لی میں نے سر سجدے میں رکھا، تو نے میری بچی لے لی میں نے کہا خدا لبیک، اے خدا میں حاضر ہوں، لیکن اے خدا تو نے آنکھوں سے بینائی لے لی، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن اتنا کر دے کہ میں قرآن پڑھ سکوں. کہتی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک رات کو جب قرآن کھولتی ہوں تو قرآن کی آیات جو ہیں در حقیقت نور بن کر میری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں، نور بن کر نگاہوں کے. جب تک میں چاہتی ہوں قرآن پڑھتی ہوں، قرآن کی آیات سے نور نکلتا رہتا ہے، میں قرآن پڑھتی ہوں، جیسے ہی قرآن بند کرتی ہوں میرے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. انسان اس مقام پہ چلا جاتا ہے خیر و برکت کے ذریعے سے، دوسروں کا ہاتھ تھامنے کے ذریعے سے، نابینا ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھلائی سوچ رہا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ سفر زندگی ہے عزیزان گرامی. اور آخر میں کہا جس کو اپنی ذات میں خیر و بھلائی نظر نہ آئے اس کے لیے موت زیادہ بہتر ہے زندگی سے، تم میں کوئی خیر و خوبی کی گنجائش نہیں ہے. الحمدللہ خداوند عالم نے ہمیں قرآن اور محمد آل محمد کے در سے وابستہ کیا ہے. یہ مجالس عزا، یہ مجالس آل ثواب، یہ محافل میلاد، یہ محرم، یہ ایام فاطمیہ، یہ آئمہ کے اور ولادت ایام، ولادت و شہادت کے ایام، یہ بہت بڑی ایک نعمت عظمیٰ ہے. میرے ایک اہل سنت طالب دین دوست ہیں، وہ کہنے لگے قبلہ آپ کے یہاں ایک بہت اچھی چیز ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ آپ کے یہاں جو ایام منائے جاتے ہیں خود بخود لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، خود بخود لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. ہمارے یہاں مجلس اعضا نہیں ہے، ہم لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، آپ اپنے مرحومین کے لیے اسال ثواب کرتے ہیں، خود بخود جو مومن مومنات آتے ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا چلا جاتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام نے کہا کہ جس کے دو دن برابر ہو جائیں، تو لہذا یہ تصور مت کرنا کہ پچھلے دن بھی ویسے ہی ہے جیسے آج ہے تو تمہیں غبن ہوا، تمہیں دھوکہ ہوا ہے. جس کا پچھلا دن اس سے پچھلے والے دن سے برائی میں اور کم تر ہو جائے، نیچے چلا جائے گراف، وہ ملعون ہے، وہ رحمت و خدا سے دور ہو گیا. اور پھر امام نے کہا کہ جو اپنے نفس میں خیر و برکت نہ دیکھے، یاد رکھیے گا آپ کسی کو جائز وقت دیں گے اپنا، خدا آپ کے وقت میں برکت دے گا. آپ اپنا مال دیں گے، آپ کا مال برکت پیدا کرے گا. دنیا کی نگاہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال دے دیا مال کم ہو گیا، یعنی خود یہ آزمودہ ہے اور خود ان مومنین نے بتایا ہے کہ جہاں ہم نے چپکے سے کسی کے ہاتھ میں کوئی رقم رکھی، کسی کی مشکل حل کی، کسی کی سفید پوشی کا بھرم رکھا، ایجان گرمی غیب سے یہ کر کے دیکھیے گا، آپ یقین نہ آئے کر کے دیکھیے گا. یہ خداوند تعالی نے نظام رکھا ہے دنیا میں، آپ دیجئے اللہ آپ کو عطا کرے گا، آپ اپنا مال دیجئے خدا برکت عطا کرے گا، آپ کسی کی خوشی میں کھڑے ہوئیے خدا آپ کی خوشیاں زیادہ کرے گا، آپ کسی کے غم کے بار کو کم کیجئے خداوند عالم آپ کے غم کو کم کرے گا. یہ قدرت کا قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے زندہ گرامی. بس جو اپنے اندر خیر و بھلائی نہیں دیکھتا وہ اب زندہ رہنے سے زیادہ موت کی تمنا کرے، کیونکہ تمہارے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے. رئیس حیدر تقوی یقیناً ایک ایسے ہی انسان تھا کہ جو دوسروں کی خوشیوں کو، دوسروں کے غموں کو ان میں شریک ہوتا تھا، ہر اچھے برے میں ساتھ ہوتا تھا. کسی کا اچھا وقت ہے تو یہ ہمارا عزیز بھائی ساتھ ہوتا تھا. یقیناً خانواده کی خدمت میں تعزیت عرض ہے، زوجہ اور فرزند کی خدمت میں، اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت عرض ہے. ایک جماں سال بھائی کی شہادت کا غم، کی موت کا غم در حقیقت عزیزان گرامی بہت سخت ہوتا ہے. بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو بھلائے نہیں بھولتے، ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت، کہ جو کبھی کبھی ہمیں اپنے مرحومی کی یاد آتی ہے، یہ یاد آنا بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اپنے مرحوم کی یاد آ رہی ہے، وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ اسے یاد کیجئے کار خیر میں. آیت اللہ قراتی کہتے ہیں کہ اگر بیٹھے بیٹھے آپ کسی مرحوم کا خیال آ جائے، بیٹھے بیٹھے کسی دوست کا، کسی عزیز کا، اقارب کا، فوراً سے اس کے لیے سورہ فاتحہ دیا کرے، فوراً سے تین مرتبہ سورہ قل و اللہ احد دیا کرے. وہ کسی مشکل میں ہے، یہ خدا کا غیبی نظام ہے کہ وہ عالم برزخ سے بعض اوقات مومنین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ارتباط ظاہری کسی بھی صورت میں پیدا کرے، اور پھر ہم ان کی مدد کے لیے، بعض اوقات خدا کے غیبی امداد ہوتی ہے جانے والے کے لیے، ہمارے لیے بھی، کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اور ہم اس کی موت کو یاد کر کے اس کے لیے اسال ثواب کرتے ہیں. تو کہا کہ جب بھی کوئی یاد ہے تو یہ یادیں بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہیں. یہ یاد آنا زندگی کی علامت ہے، کسی مرحوم کی یاد آنا زندگی کی علامت و نشانی ہے عزیزان گرامی، کہ ہم اسے چاہتے تھے، ہم اسے پسند کرتے تھے، ہم اس کے زندگی گزارتے تھے، اب ہمیں اس کے اس سفر کا احساس ہے کہ جس میں وہ ہے عالم برزخ کے سفر میں، اور ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو آماد و تیار کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک سفر میں ہیں جو ہم نے گزارنا ہے اور ہم گزار رہے ہیں. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، یقیناً ہم سب نے جانا ہے. یہ مجلس اسال ثواب آج کسی کے لیے ہو رہی ہے تو کل ہمارے لیے ہوگی. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دکھاوے کے لیے مت آیا کریں، خلوص سے آئیں، اپنے لیے آئیں، مرحوم کو اسال ثواب کرنے کے لیے آئیں. جب میری مجلس ہوگی تو میری روح بھی یہیں کھڑی ہوگی اور پکڑ پکڑ کے کہہ رہی ہوگی بھائی قرآن پڑھ دو. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا معذرت کے ساتھ، اگر ہمارے یہاں قرآن خوانی ہے وہ خواتین کے دم سے ہے، مردوں کے بوتے کا کام یہ نہیں ہے، مرد صرف باتیں کرتے دفنا کے آئیں گے. میں نے خود دیکھا ہے سیاست میں گفتگو ہو رہی ہے، اپنے عزیز کو، سگے باپ کو بھی دفنا کے آئیں گے، تھوڑی دیر پہ کھانا کھانے کے بعد سیاست کی گفتگو, دنیا بھر کی گفتگو ہو رہی ہے. خواتین کو دیکھتا ہوں, ہر خاتون کوئی نہ کوئی سپارہ لے کے بیٹھی ہوتی ہے. آج ہم کسی کے لیے قرآن کھولیں گے تو کل ہمارے لیے کوئی قرآن کھولے گا, معذرت کے ساتھ. قرآن خوانی مردوں میں دیکھ لیے کہاں ہے, مردوں کی قرآن خوانی دیکھ لیے اور خواتین کی قرآن خوانی دیکھ لیجیے. وہ ظاہری حد تک ہی صحیح ٹھیک ہے, وہ ان کا فیل ہے. واٹس ایپ پہ گروپ بنا کے سپارے بانٹ رہے ہیں خواتین, شاد و نادر ہی کوئی مرد قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہوگا. یعنی واقعی افسوس ہوتا ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا, قرآن کا چاہنے والا, محمد علی محمد کا چاہنے والا درحق قرآن سے غافل ہے, قرآن کے نور سے غافل ہے. آیت اللہ مجتبی طہرانی فرماتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ امام زمانے سے ملاقات کرو, یہ دیکھو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی, تو ابھی قرآن اٹھاؤ, دیکھو قرآن کو اٹھاتے وقت تمہاری کیا حالت ہے. قرآن ہم وزن اہل بیت ہے. اگر قرآن کو اٹھا کے خوشی حاصل ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت سے تمہیں سکون مل رہا ہے, تو سمجھ جاؤ کل جب امام زمانہ آئیں گے تو تمہیں ان کے وجود سے خوشی ہوگی. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. لہذا اگر قرآن سے خوشی نہیں ہے تو پھر اہل بیت سے بھی خوشی نہیں ہے, امام زمانہ کی تلوار اور ان کے انصاف سے بھی خوشی نہیں ہوگی, امام زمانہ کے وجود سے بھی خوشی نہیں ہوگی. آج آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن اٹھا کے دیکھیے. ایزانی کہہ رہے بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. یقیناً خانوادے کے لیے سخت لمحات ہیں, میری تعزیت اور تسلیت عرض ہے خانوادے کی خدمت میں کہ انسان ان مواقع پر محتاج ہوتا ہے پیار کے الفاظ کا, میٹھے الفاظ کا. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو وارث غم ہوتا ہے نا اس کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک ایسا کندھا جس پہ سر رکھ کے رو سکے, اور ایک وہ میٹھے بول, تعزیت کے بول, کہ جو اس کے غم کو ہلکا کر سکے. مستحبات میں سے ہے کہ انسان تعزیت پیش کرے. تعزیت یعنی عزا, یعنی میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. معذرت کے ساتھ اس بھاگی دوڑی کی زندگی میں ہم تعزیت کے الفاظ بھول گئے ہیں. یہ آداب سکھائیے اپنی اولاد کو, ان آداب عزا کو باقی رکھیے کہ ہم جب کسی کے صاحب عزا کے پاس جائیں, یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں کہ ہمیں افسوس ہے, ہم آپ کے غم میں شریک ہیں, خدا آپ کے بارے غم کو کم کرے, خدا آپ کو اس امتحان میں سر بلند کرے, یہ الفاظ کہیں. لیکن یہ آداب عزا کم ہوتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ ہے کہ اگر مستحب ہے کہ صاحب عزا سے تعزیت کی جائے, لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے تعزیت کرنے سے اس کا غم ہرا ہو جائے گا, اس کا دکھ زیادہ ہو جائے گا, تو وہاں پہ کہ نہیں, مومن کو اذیت نہیں دو, وہاں پہ اس مستحب کو ترک کر دو. کیوں؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ مومن اپنے گزر جانے والے مرحوم کی یاد میں در حقیقت اس کا دل کوڑنے لگے. خدا نہیں چاہتا, خدا کہتا ہے یہ امتحان ہے بس. لہذا خانواد کی خدمت میں تعزیت عرض ہے, فرزند و زوجہ اور بہن کی خدمت میں, عزیز و اقارب کی خدمت میں. تو انسان کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک کندھا جس پہ سر دے کے رو سکے, اور ایک وہ تعزیت کے بول جو اس کے غم کو ہلکا کر سکے. عزیز نے گرامی, جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عزیز اقارب جمع ہو جاتے ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, لیکن آئیے کربلا لے چلوں جہاں پر تعزیت کے سارے آداب کو بالائے طاق رکھ دیا گیا. وہاں پر بھی ایک بیٹا موجود ہے, یہاں مرحوم کا جمع سال بیٹا موجود ہے. آپ سب اسے گلے لگائیں گے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے, عزیزان گرامی دست سے شفقت پھیریں گے, اپنا پیار و محبت اسے دیں گے. کیا عزیزان گرامی, لیکن سید سجاد بھی تو ایک بیمار بیٹا ہے امام حسن. اجرکم اللہ, امام سجاد کی امامت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ جب تلہ زینب یا جناب زینب نے آندیاں دیکھیں تو دوڑ کر خیمے میں آئیں, سرخ آندیاں, سرزمین کربلا کو زلزلہ ہے. جناب زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد مجھے میرا ماجایا حسین نظر نہیں آ رہا. مجھے میرا حسین نظر نہیں آ رہا. امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پردہ ہٹائیے خیمے کا. پردہ ہٹایا, امام سجاد کھڑے ہونا چاہتے ہیں, کھڑے ہو نہیں سکے کمزوری کی وجہ سے. کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ, میرے مظلوم بابا میرا سلام قبول کرو. جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد مجھے میرا حسین نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں پھوپھی اماں اب بابا کی زیارت زمین پہ نہیں نوک نیزا پر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک دفعہ جناب زینب والدہ کی خدمت پہنچی تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نہیں ہے. پوچھا کہ مادر گرامی میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ امام حسین کی محبت اور جناب زینب کی محبت عزیزان گرامی وہ قابل مثال ہے. تو کہا کہ تمہارا بھائی حسین اپنے نانا کے پاس گیا ہے. جناب زینب کو یہ واقعہ کہاں یاد آیا؟ جب جناب زینب مقتل میں پہنچی ہیں اور حسین کے لاشے کا طواف کر رہی ہے بہن, ایک دفعہ حسین کے لاشے کو اس طرح دیکھا ہے تو یہ واقعہ یاد آیا ہے زینب کو. دیکھا جب نانا کے پاس پہنچی جناب زینب تو دیکھا چھوٹا سا حسین ہے, سینہ اتھر پہ سر رکھ کے سو رہا ہے. زینب مقتل میں کھڑی ہے اور کہتی حسین ایک وہ وقت تھا جب سینہ رسول میں سو رہے تھے اور اے حسین آج وہ وقت کہ خاک میں سو رہے ہو. ارے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے, آپ پر درود و سلام ہو. ہذا حسین مرمل بالدماء, یہ حسین خون میں غلتا ہے, مقطع الاعضاء مصلوبۃ عمامۃ والرداء. ارے جس کے عمامے اور رداء کو کھینچ لیا گیا, جس کے بند بند کو جدا کر دیا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہذا دارو سید سجاد در حقیقت کیسے باپ کی تعزیت قبول کرے. ارے سید سجاد کو جب خیمے سے نکال کر لائی ہے نا جناب زینب, ارے شامیوں نے کیسے تعزیت پیش کی مسلمانوں نے. ارے سب سے پہلے خیام کو آگ لگانی شروع کی, خیام کے بعد نیزے کی انیوں سے ارے سادات کی خواتین کی چادر چھینی. اجرکم اللہ. بس عزادار آخری روایت عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. عزادار آخری طریقہ یہ ہوتا ہے خبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں, آخری دیدار کرایا جاتا ہے, قبلہ رخ لٹا کر داہنے رخسار کے نیچے مٹی رکھ دی جاتی ہے کہ اب روز قیامت ملاقات ہوگی. مگر ہائے مظلوم یہ سید سجاد, ارے بابا کو کفن نہ تھا کہ بندے کفن کھولتے, ارے بابا کے سر اقدس نہ تھا جو آخری دیدار کرتے. بس لاش اطہر کو قبر میں لٹا کر مٹی ڈال دی, اشک فشانی کی, انگشت شہادت سے لکھا ہذا قبر الحسین ابن علی الذی قتل وشانا, آخری مرثیہ حسین کی قبر پر. ارے بیٹے کا یہ تھا, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کیا گیا. علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہا سید رئیس حیدر تقوی ابن سید فرات حسین تقوی کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان کے منازل برزخ آسان فرما, ان کے جمی گناہ کی مغفرت فرما, ان کو نور محمد آل محمد کے سائے میں عالم برزخ طے کرنے کی اسباب مہیا فرما. بارالہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدوندہ امام کی شہادت کے ایام ہیں, ہمیں امام کی شہادت کے ذریعے سے حقیقی زندگی کو پانے اور اب زندگی کا سفر گزارنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان دین و عزداری کو نیست نابود فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین دفعہ سورہ اخلاص, ابو الاخر درود کے ساتھ سید رئیس حیدر تقوی ابن سید فرد حسین تقوی و جملہ مرحوم مومنین مومنات کے لیے تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.